الرحمن الرحیم. آدمی کی بس اوقات طبیعت میں تغیر آتا رہتا ہے کہ دل پہ اچھی اور بری بات اثر کرتی ہے. کسی امیر سے ملتا ہے تو امیر بننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. غریب تنگ دست سے ملتا ہے تو مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے. کھیل تماشا دیکھ کر طبیعت الجھتی ہے. یہ تغیر آتا رہتا ہے. تو ہر تغیر مرض نہیں ہوتا, جیسے ہر حرارت بخار نہیں ہوتی. جسم گرم رہتا ہے ضروری نہیں کہ بخار بھی ہو. تو یہ دل کی یہ کیفیت بدلتی رہتی ہے, یہ مرض نہیں ہوتا. انسان ہے, طبیعی بات ہے, طبیعت ہوتی ہے. تو ہر تغیر مرض نہیں, جس طرح ہر حرارت بخار نہیں. تو پریشان نہیں ہونا چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ دل میں یہ خیالات, یہ وسوسے آتے رہتے, ان کو زیادہ توجہ نہ دے, اہمیت نہ دے. اطمینان قلبی محسوس نہیں کرتا, وساوس بہت ہے, اور ان وساوس کی طرف توجہ نہ دینے کی کوشش بھی کی لیکن بے سود. بس ہمیشہ خیال رہتا ہے کہیں عذاب کا مستحق تو نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کتنی لمبی بات کہہ رہے ہو, کہیں یہ نہیں بتایا کہ معصیت کون سی صادر ہوئی, گناہ اس میں کون سی بات ہے. وساوس ہیں اور ان وساوس کی طرف تم عدم توجہ کی کوشش بھی کرتے ہو لیکن تمہارے خیال میں وہ بے سود ہے, اور تم اپنے آپ کو مستحق عذاب بھی سمجھتے ہو. تو اتنی طویل بات کی ہے, اس میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں. یعنی حضرت حوصلہ دے رہے کہ یہ چیزیں پریشان کرنے والی نہیں جسے تم پریشان ہو رہے ہو. جتنے پریشان ہو گئے ہوتے رہو گے, اس لیے ان چیزوں کو اہمیت ہی نہ دو. اس کا علاج بھی یہی ہے. بس اوقات ایسے وسوسے آتے ہیں کہ آدمی بولتا ہے پتہ نہیں میں مسلمان رہا بھی یا نہیں رہا. اور یقیناً ان وسوسوں سے پریشان ہو رہا ہوتا, تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو یہی تکلیف علامت ہے کہ ایمان تو ہے نا. اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دے. حضرت کی طرف خط لکھا کہ حضرت عام طور پر بندہ ناچیز کو اپنے عیوب پیش نظر رہتے ہیں، کوئی تعریف بھی کرتا ہے تو اپنی نالائقیاں یاد کر کے شرمندہ ہوتا ہوں، لوگوں سے حتی الوسع علیحدہ رہتا ہوں، مگر بعض اوقات ضرورتاً کہیں جانا ہوتا ہے یا بعض دوست کبھی ملنے آ جاتے ہیں، دوران گفتگو بھی کوشش کرتا ہوں کہ بات اس طرح قوت سے ادا ہو کہ مخاطب متاثر ہو. اس وقت اگر کوئی تعریف کرتا ہے یا ان میں سے کوئی خاص اثر معلوم ہوتا ہے تو نفس خوش ہوتا ہے، اور جب بیان کرنے رک جاتا ہوں تو دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات مناسب مقام یاد آ جائے تو بیان کر دوں. پروگرام کے بعد طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، بہت ڈر لگتا ہے، گھبرایا ہوا پھرتا ہوں کہ ملنے والوں کا کچھ نفع ہو گیا مگر اپنا نقصان ہو گیا. اگر یہ حب جاہ یا کوئی اور مرض ہو تو اس کا علاج ارشاد فرما دیجیے. تو جس چیز سے شبہ ہو رہا ہو اس سے بھی بچنا چاہیے، عمل ہے نا، ایک تو ہے وسوسہ اور ایک ہے عمل. کسی عمل کے بارے میں شبہ ہو تو اس سے احتیاط بہتر ہے. اور دوسری چیز ہے وسوسہ جو اختیار میں نہیں ہے، عمل تو اختیار میں ہے. عمل مشتبہ ہے تو اس سے احتیاط بہتر ہے، اور وسوسہ چونکہ اختیار میں نہیں تو اس کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. دو بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اولاد کی طرح میری پرورش کی. میں اس بنا کر کے طبیعت سفر سے اگتاتی ہے، ان سے بہت کم ملتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ شاکی اور ناراض رہتے. کیا یہ بے مروتی تو نہیں؟ جی بے مروتی تو ہے، جب ملاقات کی کوئی معنی شرعی نہیں ہے اور پھر بھی تم نہیں ملتے تو بے مروتی تو ہے. کہ جب محسن نے اتنے احسانات کیے تو اس محسن کا احسان شناسی یہ تو نہیں کہ آپ ملنے نہ جائے اور ملے ہی نہیں اور رابطہ ہی نہ رکھے. تو اگر کوئی شرعی معنی نہیں ہے اور پھر بھی تم نہیں ملتے یہ تو بداخلاقی ہے، بے مروتی ہے. تو اپنے محسنوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، چاہے وہ بھائی ہو اور چاہے کسی خالہ نے اس کی پرورش کی ہو اور چاہے اس کی کسی پھپھی نے اس کی پرورش کی ہو یا کسی اور نے، جس کے بھی زندگی میں اس پہ احسانات ہیں تو پھر لحاظ رکھنا چاہیے، یہی شرافت ہے اور یہی ایک اچھے انسان کے اخلاق ہوتے ہیں. یہی ایک اچھے انسان کے اخلاق ہوتے ہیں. اقدس حضور کی حضرت کی تعلیم کی برکت سے اس ناچیز کی اہلیہ بہت نیک اور میری بہت فرمانبردار ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا حق ادا کروں. عام طور پر بفضل تعالی یہ ناچیز اس بات کا منتظر نہیں رہتا کہ تمام عورتیں میری اہلیہ سے عزت کا سلوک کریں، مگر دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اہلیہ کو دنیاوی لحاظ سے بھی باقی عورتوں سے ممتاز دیکھوں. اگر کسی رئیس کے گھر سے یا اہلیہ کے گاؤں کے کوئی امیر عورت ہمارے گھر میں آنے والی ہو تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اہلیہ دھلی ہوئی صاف ستھرے کپڑے پہنے. اس وقت وہ دو خیال دل میں ہوتے، ایک یہ کہ وہ میرے اہلیہ کو نظر حقارت سے نہ دیکھے، دوسرے یہ کہ اہلیہ کو بھی اچھی حالت میں دیکھ کر ان کے دل میں دین کی وقت پیدا ہو. چنانچہ دو موقعوں پر فرمائش کر کے اہلیہ کو میں نے صاف ستھرے کپڑے پہنائے، مگر جب غور کرتا ہوں تو حقارت سے بچنے اور اہلیہ کو عام عورتوں سے ممتاز حالت میں دیکھنے کی خواہش معلوم ہوتی ہے۔ دل میں کئی دفعہ کھٹک ہوئی کہ اس خواہش میں جب حب جاہ کی آمیزش ہے، کیا اس میں حب جاہ کی آمیزش ہے؟ آدمی کو اپنی تربیت کی فکر ہو نا تو کیسی کیسی باتیں نکال دیں، اس لیے کہ حب مال سے بھی بڑا مرض ہے حب جاہ، کہ لوگوں کی نظروں میں بڑا لگوں، لوگوں کے دلوں میں میری بڑائی آئے۔ اور یہ ایک مرض نہیں ہے بلکہ ام الامراض میں سے۔ ایسا آدمی آپ کو ہمیشہ دوسروں کی عیب بیان کرتے ہوئے ملے گا، دوسروں کی غیبت بیان کرتے ہوئے ملے گا، دوسروں کی تعریف اس کے سامنے اسے اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ اس سے اس کے اپنے بت کو ٹھیس پہنچ رہی ہوتی، جو بڑائی کا بت اس کے اندر ہے نا اس کو ٹھیس پہنچ رہی ہوتی۔ دوسروں کی اچھائیاں سن سن ہاں، مگر اس کی ساری اچھائیوں میں پانی پھیر دے گا، ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ہے لیکن مگر یہ بھی ہے۔ تو یہ حب بے جا مرض نہیں ہے، ام الامراض ہے، امراض کی ماں ہے، جڑ ہے، بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی کی تعریف اس کو اچھی نہیں لگتی، کسی کا اچھا تذکرہ اسے پسند نہیں آتا، کسی نہ کسی انداز سے اس کی غیبت کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اور اس کی عیب اور اس کی برائیاں تلاش کر رہا ہوتا۔ تو انہوں نے اپنے اس مرض کی فکر کی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اہلیہ کے لیے میری یہ خواہش کہیں وہ بڑے مرض کی اس میں آمیزش تو نہیں ہے، بیماری تو میرے اندر نہیں ہے حب جا کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ فرق منتہا کو تو مضر نہیں، جس کی اصلاح اور تربیت ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو یہ چیزیں اتنی مضر نہیں ہیں، لیکن جو ابتدائی طور پہ ابھی اس راستے پہ چلا ہے اپنی اصلاح کی، مبتدی ہے، اس کو دھوکہ ہو سکتا ہے، اس کو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر تو اس کی چاہت کیا لگا رہی ہے کہ دین کی عزت ہو، لیکن اصل مقصد کیا ہو، میری لوگوں کے دلوں میں کیا ہو، عزت بیٹھ جائے۔ تو مبتدی اور ابتدائی آدمی ان دونوں چیزوں میں فرق نہیں کر بیٹھتا، کر سکتا، تو اس لیے احتیاط بہتر ہے، احتیاط بہتر ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کا اہتمام بالکل چھوڑ دے، اگر کوئی حقیر سمجھے تو اس کو گوارا کرے۔ اللہ تعالی مال کی محبت سے بھی بتائے اور جاہ کی مرض سے بھی بچائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھوکا بھیڑیا بکریوں کا ریوڑ کو اتنی بربادی نہیں لاتا جتنا حب بجا آدمی کا دین برباد کرتا۔ آج جتنے عام طور پہ دین نما لوگوں میں جھگڑے ہیں اس کے پیچھے یہی مرض ہوتا ہے، میں اور ہم اور میں سب سے آگے، ہر طبقے کی الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی مال کا مریض ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ جو چھپا ہوا مرض ہے جس پہ عام طور پہ توجہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے ہوتے ہوئے جوڑ نہیں دیتا، توڑ ہوتا ہے، اس مرض کے ہوتے ہوئے جوڑ نہیں ملے گا آپ کو، توڑ ہو۔ اور پیچھے مرض ایک ہی ہوگا، میں مجھے پوچھا ہی نہیں، میرا تو خیال ہی نہیں گیا. اب یہ تہجد بھی پڑتی ہے، تسبیح بھی پڑتی ہے. ہاں یہ بہو کے گھر والوں سے صرف اس لیے ناراض ہے کہ وہ تمہارا پوچھتے ہی نہیں، کبھی میں ہمیں عزت ہی نہیں دی، ہمیں کبھی خیال ہی نہیں کیا. ٹھیک، اور ان کو ان سے اس لیے شکایت ہے حالانکہ وہ بھی بڑی تسبیحات پڑتی ہے، کہ ہم جاتے ہیں تو اس گھر میں ہمیں عزت نہیں ملتی، ہمارا خیال ہی نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی توڑ ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں یہ مرض موجود ہے. ٹھیک ہے، حب جا، حب جا. اور اسی مرض کی وجہ سے آج اسراف بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں ایسی چیز لگا دی جو کہیں بھی نہ لگی ہو. ایسا زیور پہننا ہے کہ جو میرے خاندان میں کسی کے پاس نہ ہو، ایسا جوڑا لے کے آنا ہے کہ کسی کی شادی میں ایسا استعمال نہ ہو، ایسا فنکشن کرنا ہے کہ بس دنیا دیکھے گی. تو یہ حب جاہ جو ہے، یہ حب مال سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ مال تو صرف کر رہا ہے، سارا خرچ کر رہا ہے، کس لیے؟ یہ حاصل کرنے کے لیے. جتنا اسراف ہے نا آج معاشرے میں، اس کے پیچھے یہی مرض ہے کہ ہماری یہ چیز بس نمایاں ہو جائے، لوگوں کو پتہ لگے ہاں ہے کچھ، ہیں کھاتے پیتے ہیں. تو اس اسراف، اس حب بجا کے پیچھے یہ سارا اسراف، سارا پیسہ ضائع کر رہا ہوتا. ایک وقت کے بعد لوگوں کے پاس مال اتنا ہوتا ہے کہ شمار نہیں ہوتا. اب وہ سارا مال لگا رہا ہوتا ہے پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے، عزت. حالانکہ احمق ہے، عزت تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی طرف سے جو عزت ملتی ہے سبحان اللہ، جیتے جی بھی ملتی ہے، جینے کے مرنے کے بعد بھی ملتی ہے. ہمیشہ لوگ اسے عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، تعریف کے ساتھ یاد کرتے ہیں، دعا کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی عزت بڑی پائیدار ہوتی ہے. اور جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی عزت ہوتی ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس سے اس کی عزت کرتے ہیں. اللہ کے مقبول بندوں کے دلوں میں اس کی عزت اور احترام ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتے ہیں. اور ایک نیک آدمی، فاسق فاجر ہزاروں ہوں، اور وہ اس کی عزت نہ کریں، تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ہزار بھنگی مل جائیں اور کہہ دیں آپ میرے دل سے اتر گئے، تو کیا کہیں گے؟ ایک ہزار بھنگی کہہ دیں کہ آپ میرے دل سے اتر گئے، تو بتائیے کوئی فرق پڑے گا؟ ارے تیرے جیسا لاکھ ہو جائیں، تیرے دل سے اترنا ہی میرے لیے اچھا ہے. تو اگر فاسق فاجر کے ہاں عزت نہیں ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ہاں عزت ہونی چاہیے، اور وہ عزت اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں آتی ہے، اور وہ جیتے جی بھی ہوتی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی رہتی ہے، وہ اصل عزت ہے. دیکھو نا، آج بھی ہم کہتے ہیں رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رحمت اللہ علیہ، اللہ کی ان کی بڑی رحمت، نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو منور کرے. تو نیک لوگوں کے تذکرے ہمیشہ دعاؤں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ اللہ عزت ڈالتا ہے، لیکن دیکھا بھی نہیں ہوتا، دیکھا دیکھا بھی نہیں ہوتا. اور جسے ہم عزت سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں عہدے کی عزت ہوتی ہے, مال کی عزت ہوتی ہے. مال کیا تو عزت بھی ختم, عہدہ کیا تو عزت بھی ختم. تو عہدے کی عزت ہے, مال کی عزت ہے, آدمی کی تھوڑی عزت ہے. تو یہ نادان اس حب جاہ کی مرض کی وجہ سے اپنا مال بھی ضائع کرتے ہیں, اپنا مال بھی ضائع کر رہا تھا, اور اس امید سے کہ لوگ بڑی عزت کریں گے, بڑی عزت کریں گے. فرمایا لوگ صاف بات نہیں کہتے, مجھے تغیر ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گو ذکر اللہ کی توفیق نہ ہو, لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ آدمی اگر آدمی ذکر کرنا چاہے تو موانے تو نہ رہے, فوراً فارغ ہونے کو دل چاہتا ہے. ہمیشہ چاہت رہتی ہے کہ میرے دل کو فراغت ملے, اور اس لیے کہ تاکہ جب بھی چاہوں تو اللہ کی یاد کر لوں. میں اپنے آپ کو دل کے لحاظ سے فارغ رکھنا چاہتا ہوں اور دنیا کی الجھنوں سے اور دنیا کی چیزوں سے اپنے دل کو فارغ رکھتا ہوں, تاکہ یہ دل اللہ کے ذکر کے لیے فارغ رہے. اس کا اہتمام کرتا ہوں. ہمیشہ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ نیک صحبت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ. فرمایا بزرگوں کی صحبت سے اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیوب پر ہی نظر ہونے لگتی ہے, اور یہ بھی بہت کافی ہے اور ہدایت کا طریق ہے. نیک صحبت سے اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو, کم از کم اپنے عیوب پر ہی نظر ہونے لگتی ہے, اور یہ بھی کافی ہے اور مفتاح طریق ہے, یعنی ہدایت کی اور اصلاح کی چابی ہے. اور واقعتاً ایسا ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کی کتابیں اصلاح کے لیے سے سنیں یا پڑھیں یا ان کی زندگیاں دیکھیں, تو کامل اصلاح نہ بھی ہو کم از کم اپنے عیوب پر نظر تو ہونے لگتی ہے. جیسے آدمی ٹیسٹ کرواتا ہے, ایکس رے کرواتا ہے, ٹیسٹ کرواتا ہے, تو اسے اپنی بیماریوں کا پتہ لگتا ہے, اور اگر یہ نہ کرائے تو بس اوقات اندر ہی اندر بیماری بڑھتی رہتی ہے, لیکن وہ سمجھتا سب ٹھیک ہے, اور پتہ اس وقت لگتا ہے جب معاملہ انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے, معاملہ انتہا کو پہنچ چکا ہوتا. تو یہ نیک صحبت جو ہے ایک آئینہ ہے, اس آئینے میں ہمیں اپنی کمزوریاں نظر آنے لگتی, اپنی کمزوریاں نظر آنے لگتی ہیں, اور جب کمزوریاں نظر آنے لگتی ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے توبہ کی بھی توفیق ہو جائے گی, استغفار کی بھی توفیق ہو جائے گی, یا کم از کم یہ تو ہوگا بھائی کہ جو ہم دوسروں کو بے دین اور فاسق فاجر سمجھ رہے تھے, پتہ لگا میاں اپنا ہی معاملہ بہت خراب ہے, اپنا ہی معاملہ بہت خراب ہے. تو نیک صحبت سے آدمی کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں. تو فرمایا صحبت کا کم از کم اثر یہ ہے کہ اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیوب پر ہی نظر ہونے لگتی ہے, اور یہ بھی بہت کافی اور مفتاح تاریخ ہے. فرمایا حدیث میں ہے جو شخص رات اٹھ کر التجا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں. فرمایا حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو اٹھ کر التجا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں, اس لیے میری وجہ سے اپنا گرم بستر چھوڑا, میری خاطر اپنا گرم بستر چھوڑا تو اللہ تعالیٰ بھی بڑے قدردان. آدمی جتنے مجاہدے کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے اللہ کی طرف سے عطا بھی اسی شان سے ہوتی. تو چونکہ رات کے آخری حصے میں اٹھنا مجاہدہ ہے اور مشقت ہے, نیند قربان کرتا ہے, آرام قربان کرتا ہے, گرم بستر چھوڑتا ہے, لذت قربان کرتا ہے, تو اللہ کریم بھی اسی انداز سے پھر نوازتے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے, اگر ہم ابھی سے اس کا تھوڑا سا معمول بنانا شروع کر دیں تو رمضان میں انشاءاللہ اس عمل سے مناسبت ہو جائے گی. اگر ابھی سے اس کا اہتمام شروع ہو جائے تو اس کی انشاءاللہ رمضان میں اس سے اچھی خاصی مناسبت ہو جائے گی. اس لیے کہ تحت سحری میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے, وہاں تو آسان ہے, ابھی سے اگر شروع کر دیں گے تو پھر رمضان کی برکت سے اس سے اچھی خاصی مناسبت ہو جائے گی, اس عبادت سے اچھی خاصی مناسبت ہو جائے گی. اور سچی بات یہ ہے کہ جب آدمی کو کسی چیز سے بھی مانوس ہو جائے اور مناسبت ہو جائے تو وہ چیز اس کو کھینچتی ہے, اسے کھینچتی ہے, تو پھر اللہ تعالی سال بھر اس کی توفیق نصیب فرمائے, تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی گھڑیاں ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ان گھڑیوں میں اور ان اوقات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, استقامت عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة, يا أرحم الراحمين ہمارا ظاہر باطن اپنی پسند کا فرما دے. اللہ ہماری ظاہری بیماریوں کو بھی ہمیں محفوظ فرما, باطنی امراض سے بھی ہمیں صحت عطا فرما, ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما, برو کی شر سے بھی محفوظ فرما, برائی سے بھی محفوظ فرما. اے مولا کریم نیکیوں سے مناسبت نصیب فرما, نیکوں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے بچے بچیوں کو بھی نیکیوں کا شوق نصیب فرما, نیکوں سے تعلق نصیب فرما, بروں اور برائیوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. ہمیشہ ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما, دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں ان کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمة